اب یہ کس وقت ہوگا کہ باہم مختلط ہو جائیں گے، مل جائیں گے؟ جب سور پونکا جائے گا اور لوگ حشر کی طرف جا رہے ہوں گے، تو یوں لگے گا جیسے موجیں جا رہی ہیں۔ وَنُفِخَ فِي السُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، اور ہم ان سب کو جمع کر لیں گے، اول آخر سب کے سب اکٹھے ہو جائیں گے۔ وَأَرَدْنَا جَهَنَّمَ، اور ہم پیش کریں گے جہنم کو، یومئذٍ اس دن، لِلْكَافِرِينَ کافروں کے لیے، اردا پیش کرنا، جہنم کافروں کے سامنے لا کے رکھ دی جائے گی، خود لا کے پیش کر دی جائے گی، یہ ہے تمہارا انجام۔ یہاں کافر کون ہے؟ الذین، وہ لوگ، کانت تھیں اعینہم، ان کی آنکھیں کہاں تھیں؟ فی غطاء، پردے میں، غطاء کہتے ہیں ڈھکن کو، بند تھی۔ کیا تھا؟ کہ آنکھیں ڈھکن میں تھی، بند تھی، پردے میں تھی، غلاف میں تھی۔ اچھا، آنکھوں کا بھی کوئی ڈھکن ہے؟ آئی لڈز جو ہیں، کس چیز سے بند تھی؟ ان ذکری، میرے ذکر سے۔ وہ کون سا ذکر ہوتا ہے جس کے لیے آنکھیں چاہیں؟ قرآن، قرآن کو قرآن میں ذکر کہا گیا نا، یعنی ان کی آنکھیں میرے ذکر سے پردے میں تھی، بند تھی۔ قرآن تو موجود تھا، کھلا تھا، لیکن ان کی آنکھیں نہیں کھلی تھی، وہ بند تھی، میری کتاب نہیں پڑھتے تھے۔ وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، اور وہ سننے کی بھی طاقت نہ رکھتے تھے، سن بھی نہ سکتے تھے، سنتے بھی نہیں تھے، کیونکہ کچھ لوگ پڑھنا نہیں جانتے، وہ تو یہ کہہ سکتے ہیں، یا اللہ ہم تو پڑھنا چاہتے تھے، ہمیں پڑھنا ہی نہیں آتا تھا، ہم تو illiterate people تھے، unlettered تھے، کچھ پہچانتے ہی نہ تھے۔ تو ان کے لیے کیا، سن تو سکتے تھے نا، جو پڑھ نہ سکتا ہو وہ سن تو سکتا ہے، لیکن وہ کیا کہیں گے، کیا فرمایا جائے گا؟ کہ وہ سن بھی نہ سکتے تھے، سنتے ہی نہیں تھے، سننے کے لیے تیار ہی نہ تھے۔ ظاہر ہے جب کوئی اللہ کی کتاب کو نہ پڑھے نہ سنے، اور سننا بھی نہ چاہے، تو اس کی زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق بھلا کیسے ہو سکتی؟ ہم کسی کو چھوڑے، ہم خود کو دیکھیں کہ جب تک ہم نے اللہ کی کتاب نہیں اپنی آنکھوں سے دیکھی اور اپنے کانوں سے سنی، کیا ہمارا دین کے حقائق پر ایسا یقین تھا؟ خواہ ہم مسلمان گھرانوں میں ہی پیدا ہوئے، نہیں۔ لہذا عمل کا جو انکار اور کفر زندگی میں چلتا ہے، اس کا سبب ہی یہ ہوتا ہے۔ تو ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے جہنم ان کے سامنے پیش کر دی جائے گی، یہ ہے جناب آپ کا انجام اور ٹھکانہ اور انعام اور ثواب اور بدلہ، یہ لے لیجئے، اس میں آئیے، تشریف لائیے، دروازہ کھول دیا گیا ہے۔ پوچھیں گے کیوں؟ اس لیے کہ تم نے آنکھیں کھول کر نہ میری کتاب دیکھی، اور میرے دیے ہوئے کان اس کام کے لیے استعمال ہی نہیں کیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کیا بھلا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ یہ سمجھ رہے ہیں؟ اَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَا، کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا دوست بنا لیں گے، مددگار بنا لیں گے۔ یعنی ان لوگوں نے اپنی کامیابی کے لیے کیا نسخہ سوچ رکھا ہے، کیا نسخہ اختیار کر رکھا ہے، کون سی ترکیب، کون سی ترتیب، کیا چیز انہوں نے اپنی کامیابی اور فلاح کے لیے کیا طریقہ سوچ رکھا ہے؟ کیا یہ سوچ رکھا ہے کہ مجھے چھوڑ کے میرے بندوں کو مددگار بنا لیں گے؟ اولیاء کا لفظ جو ہے ولی کی جمع ہے، اور بندوں سے مراد یہاں کون ہے؟ خواہ وہ ملائکہ ہوں، خواہ وہ مسیح علیہ السلام ہوں، خواہ وہ صالحین ہوں، یا کوئی اور، جن کے بارے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ ہم کو چھڑا لیں گے، بچا لیں گے، ہمارے گناہوں کا کفارہ دے دیں گے، ہماری شفاعت کر دیں گے، ہمیں جنت میں لے جائیں گے۔ یعنی انکار کرنے والے کس بل پہ انکار کر رہے ہیں، کس جرت سے انکار کر رہے ہیں؟ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندے ان کے کام آئیں گے؟ اِنَّا آتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا، ہم نے تو جہنم کو کافروں کے لیے بطور مہمانی کے تیار کر رکھا ہے، مہمان خانہ تیار ہے۔ جہنم ان کافروں کے لیے ایک گیسٹ ہاؤس ہے، کوئی سفر کر کے کہیں مہمان اترتا ہے تو اس کے رہنے کا انتظام کیا جاتا ہے، جب یہ دنیا کا سفر ختم کر کے میرے پاس پہنچیں گے تو جہنم کی شکل میں قیام گاہ ہوگی، نزل نازل ہونے کی جگہ، اترنے کی جگہ، ٹھکانا، مہمانی کا کھانا، ان سب معنوں میں استعمال ہوتا ہے. پھر فرمایا قل، آپ کہہ دیجئے، هل ننبئکم، کیا ہم بتائیں تم کو، ہم خبر دیں تم کو، کس بات کی؟ بالاخسرین، اخسر کس کے وزن پر ہے؟ اکبر، سب سے زیادہ خسارے میں، اور اخسرین خسارے والے، اعمال اعمال کے اعتبار سے. کیا ہم بتائیں تم کو کہ عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں؟ اخسرین اعمال، کہ عمل ہیں لیکن اس کے باوجود نقصان میں ہیں وہ لوگ. الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوششیں دنیا کی زندگی میں ہی گم ہو گئیں، ساری محنت ساری کوشش صرف دنیا کے لیے تھی، اس میں آخرت کا کوئی حصہ نہ تھا، کچھ بھی آخرت کی نیت سے نہیں کیا تھا، ہر وہ کام کیا جس میں صرف دنیا کا ظاہری فائدہ ہو، مادہ پرستی. یہ اخسرین کون ہیں؟ دراصل مادہ پرست، مٹیریلسٹ، جو صرف اس ظاہری دنیا کے لیے سب کچھ کرتے ہیں. اور ساتھ ساتھ سمجھتے کیا ہے؟ وَهُمْ يَحْسَبُونَ، اور وہ یہ سمجھتے ہیں، اَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں، ان کو اپنی ترقی پہ بڑا ناز ہے، پھولے نہیں سماتے کہ ہم سمندروں میں اتر گئے اور پہاڑوں کو سر کر گئے اور فضاؤں سے باہر نکل آئے، ہم سے آگے کون ہے، ہم سے زیادہ عقل مند اور بڑا کون ہے. الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، سب دنیا کے کام کر کے اتنے خوش ہیں کہ ہم بڑے بڑے کارنامے کر چکے، ہم نے بہت بڑے کام کر لیے. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کر دیا، یعنی دنیاوی ترقی میں ایسے محو ہوئے، ایسے گم ہوئے، ایسے مدہوش ہوئے کہ جب ان کے سامنے اللہ کی بات کہی گئی تو اس کو جھٹلا دیا. ایک 1400 سال پرانی باتیں کرتے، دنیا چاند پہ پہنچ گئی اور تم 1400 سال پرانا قرآن لے کے بیٹھے ہو اس کو پڑھنے. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، اور اس مستی میں آ کے اس کی ملاقات کا بھی انکار کر بیٹھے، ہمیں نہیں مرنا اور نہ کہیں جواب دینا ہے. فحبطت اعمالهم، ان کے سب اعمال ضائع ہو گئے، کیونکہ ان کے کچھ اچھے کام بھی تھے لیکن ان کے اس عقیدے یا نظریے کی وجہ سے ان کے سارے اچھے کام بھی ضائع ہو گئے. کیونکہ جو شخص آخرت پر ایمان نہیں رکھتا اس کو اس کی اچھائی کا آخرت میں کوئی بدلہ نہیں ملے گا، اس لیے کہ اس نے آخرت کے لیے تو کچھ کیا ہی نہیں، دنیا کے لیے کیا، اب دنیا مل گئی اس کو، من جد و جد، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا، اب وہ آخرت میں کیا پائے، اس لیے کہ وہاں کے لیے تو کچھ تیار ہی نہیں کیا، وہاں تو کچھ بھیجا ہی نہیں. فلا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا، ہم قیامت کے دن ان کو کوئی وزن نہ دیں گے، ان کے اعمال کا کوئی وزن ہی نہ ہوگا. حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن ایک موٹا تازہ آدمی آئے گا، اللہ کے ہاں اس کا وزن اتنا بھی نہیں ہوگا جتنا مچھر کے پر کا ہوتا ہے. پھر آپ نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی کہ دنیاوی اعتبار سے بہت خوشحال، بہت شان و شوکت والا انسان خدا کے ہاں آ کے مچھر کے پر سے بھی زیادہ حقیر ہو جائے گا، اس کے کسی کارنامے سے اللہ تعالیٰ کچھ بھی متاثر نہیں ہوں گے. ایسا کیوں ہوگا؟ ذالک جزاؤہم جہنم، یہ ان کا بدلہ جہنم اس لیے ہے، بما کفر، کیونکہ انہوں نے انکار کر دیا اللہ کا، آخرت کا، اللہ کے دین کا، آیات کا، اور بیسیکلی یہاں آیات کا انکار ہے، پیچھے آئے نا، کفروا بآیات ربہم، بربہم نہیں بلکہ کیا ہے، آیات ربہم، رب کی آیات کا انکار. اور کیا کیا، واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، اور انہوں نے میری آیات اور رسولوں کا مذاق اڑایا. آج کل یہ ٹرینڈ کتنا عام ہے کہ جو بات عقل میں نہ سمائے، جو ظاہر میں سالو نہ ہوتی نظر آئے، اس کا مذاق اڑاؤ، اس پہ ہنسو، کہو کہ حدیث ہے. حدیث کیا ہوتی ہے؟ ورسلی ہزوا، میرے رسولوں کا بھی مذاق اڑایا. یعنی رسول کا مذاق اڑانا کیا ہے دراصل؟ رسول کی بات کا مذاق اڑانا. ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے اچھے کام کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کے لیے فردوس کے باغ ہیں، نزلا مہمانی کے طور پر، اعلی ترین حصہ جہاں سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں، فردوس کے باغات، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، لا یبغون عنہا حولا، وہاں سے وہ کہیں اور نہ جانا چاہیں گے. ہم تو اس ٹوٹی پھوٹی دنیا سے نہیں کہیں جانا چاہتے، تو لوگ ایسے ہی کہتے ہیں آخرت میں کہ جنت میں بور ہو جاؤ گے تو کہاں جاؤ گے، دنیا میں تو ابھی تک بور نہیں ہوئے، فردوس میں کیسے بور ہوں گے. یہ تو انہی لوگوں کی بات ہے کہ انگور کھٹے ہیں، جب خود نہیں ملی کوئی چیز تو پھر کہا کہ اچھا تمہیں بھی کیا ملے گا، وہاں جا کے بوری ہوگی. لا یبغون عنہا حولا، اللہ تعالیٰ فرماتے نہیں کوئی بور نہیں ہوگا، وہ تو وہاں سے ادھر ادھر ہٹنا ہی نہیں چاہیں گے، آنا ہی نہیں چاہیں گے، کہیں اور جانا ہی نہیں چاہیں گے، اس جگہ کو بدلنا ہی نہیں چاہیں گے. خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، آپ کہہ دیجئے کہ اگر سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے روشنائی بن جائیں، انک بن جائیں، سارے سمندر، لنفد البحر، سمندر خشک ہو جائیں، ختم ہو جائیں، قبل ان تنفد کلمات ربی، اس سے پہلے کہ میرے رب کی باتیں ختم ہوں. ولو جئنا بمثلہ مددا، اگرچہ ہم اتنی ہی سیاہی روشنائی اور لے آئیں. ایک اور جگہ پر آتا ہے نا کہ یہ سات سمندر اور پھر اتنے ہی اور، پھر بھی وہ سب سوکھ جائیں، اور آپ دیکھیں کہ ایک دفعہ جسے انک پین میں بھر لی جائے تو کتنے ہی صفحے کالے ہو جاتے ہیں. ایک اور آیت میں آتا ہے کہ اگر سارے درخت کلمے بن جائیں، سارے سمندر انک بن جائیں، اور لکھائی کا کام شروع ہو جائے، یہ سب ختم ہو جائے، کلمے گھس جائیں، سمندر خشک ہو جائیں، لیکن اللہ کی باتیں ختم نہ ہوں. قل انما انا بشر مثلکم، سورت کا اختتام ہو رہا ہے، آپ ان کو بتا دیجئے کہ بے شک میں تم جیسا ہی ایک انسان ہوں. انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ، فرق یہ ہے کہ میری طرف وحی کی جاتی، میرا ظاہری پہلو انسان کا ہے اور دوسرا پہلو رسول کا ہے. اور وحی کا خلاصہ کیا ہے؟ انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا الہ معبود بس ایک الہ ہے، اس پر ایمان لاؤ، اس سے بس محبت کرو، اسی سے ڈرو، اسی کی اطاعت کرو، اسی کے بن جاؤ. فمن کان یرجو لقاء ربہ، تو جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہے، یرجو امید رکھتا ہے، کس کی؟ لقاء ربہ، اپنے رب سے ملنے کی، اسے کیا کرنا چاہیے اس کے لیے؟ رب سے ملاقات کے لیے کیسی تیاری؟ جب آپ کو کسی بڑے انسان سے ملنا ہوتا ہے تو آپ اس کے لیے تیار ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے جو ملاقات کرنا چاہے ان کو بھی تیاری کرنی چاہیے. کیسی تیاری؟ فلیعمل عملا صالحا، نیک کام کرنے چاہیے، اچھے عمل کرنے چاہیے، یہ ہے اصل تیاری. کیونکہ اللہ تمہاری شکلوں کو اور مال کو نہیں دیکھتا. دنیا میں تو تیاری کے لیے یہ دو چیز چاہیے ہوتی ہے نا، جیسے کسی کی شادی ہو تو دو چیزیں چاہیے، ایک تو یہ کہ شکل اچھی ہونی چاہیے، اگر نہیں تو اس کو شادی سے پہلے خوب ایسے انتظام کرنے چاہیے کہ اچھی ہو جائے، اور پھر مزید اچھا بننے کے لیے اچھے لباس. لیکن اللہ ظاہر کو نہیں، اندر کو دیکھتا ہے، تمہارے دلوں، نیتوں اور عمل کو دیکھتا ہے. یہ ہے تیاری. فلیعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی ایک کو شریک نہ کرے، کسی کی بات نہ مانے جہاں اللہ کا حکم آ جائے. یہ ہے تیاری کہ جہاں رب کا حکم آ جائے کسی کو اس کے مقابل نہ آنے دے، نہ ماں، نہ باپ، نہ بہن، نہ بھائی، نہ شوہر، نہ بچے، نہ دنیا کی کوئی حکومت، نہ بادشاہ، نہ کوئی طاقت، نہ اقتدار، نہ دوست، نہ دشمن، کوئی بھی نہیں. ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، جو رب سے ملاقات چاہتا ہے پھر اسے اس چیز کا اہتمام کرنا ہوگا. اچھا، اس آیت کو پڑھ کر کیا خیال آیا؟ قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا. کس کی بات ہو رہی؟ وہ ایک دنیا کا ملک ہے، اس میں کچھ کافر رہتے ہیں، ان کی بات ہو رہی؟ جی، ہماری اپنی ہی ہو رہی. ساری کوششیں دنیا کو سامنے رکھ کے، اور پھر ان کوششوں پہ خوش بھی بہت ہیں کہ ہم نے اتنی بڑی اچیومنٹ کر لی. جتنی زیادہ دنیا بناتے جاتے ہیں اتنے زیادہ اس پہ خوش ہوتے جاتے ہیں، بہت کچھ بنا لیا.
اس آیت کو جب میں پہلے بھی پڑھتی تھی اور اس کے میننگ جب میں پڑھتی تھی تو اثر تو بہت ہوتا تھا، لیکن ابھی جب ہم نے ریسنٹلی تفسیر کی ہے تو وہ بہت ہی زیادہ اس نے افیکٹ کیا نا. تو میں اس کو اس طریقے سے ریلیٹ کر رہی تھی کہ جیسے اگر ہم بائی کار کوئی سفر کر رہے ہوں، اور اگر ہمیں سپوز لاہور جانا ہو لیکن ہمارے پاس نقشہ، جو میپ ہمارا جس کو ہم فالو کر رہے ہیں، وہ ہمارے پاس اس زیارت کا، یعنی بالکل اپوزٹ ڈائریکشن کا، تو نو میٹر کہ ہم اس میں اپنی کتنی ہی ایفیشینٹ ہوں اور ہم اپنی گاڑی کو بھی بالکل ایک بہت اچھی کنڈیشن میں رکھیں، اس کے اندر فیول پراپر ڈالیں اور ہر چیز کریں، تو ہماری تیز رفتاری، ہماری پوری ایفرٹ جو ہے نا، چونکہ ہم فالو کر رہے ہیں زیارت کے نقشے کو، پہنچنا ہمیں لاہور ہے، تو وہ اس غلط میپ کو فالو کرنے کی وجہ سے ہم ایک بالکل غلط ڈیسٹینیشن پہ پہنچیں گے. سیم وے اگر ہم دیکھیں آخرت پہ پہنچنے کے لیے، اگر ہم میپ فالو کر رہے ہیں شیطان کا یا کسی اور کا، اللہ نے جو میپ دیا وہ فالو نہیں کریں گے، تو ہم نو میٹر ہم کتنے ہی ایفرٹ لگا لیں، اپنی بیسٹ پوٹینشیل، بیسٹ آپٹیمم وے پہ ہم اپنی ساری چیزیں یوز کر لیں، ریسورسز، تو وہ سارے اینڈ جو ہوگا وہ مقصد تک ہم ایک غلط ڈیسٹینیشن پہ پہنچیں گے. تو اس وقت پہنچ کے وہ فیلنگز، وہ احساس کرنا کہ ہم ایک غلط جگہ پہنچے ہیں، اور آپ کو پہنچنا لاہور تھا اور آپ پہنچ گئے ہیں زیارت، تو وہ اس وقت کی فیلنگز بہت عجیب ہوگی کہ آپ نے اتنا پورا ویسٹ کیا. تو اس وقت کا جو پچھتاوا ہوگا وہ میں اس چیز کو فیل کر کے جسٹ گیٹ ڈسٹرب کہ یہ کتنی بڑی لاسٹ ہوگا ہمارا، ہماری پوری ایفرٹ کا کہ ہم نے اس کو ایک آپٹیمم وے میں یوز کیا، لیکن چونکہ ہمارا ڈیسٹینیشن پہنچنے کا وہ میپ غلط تھا اس لیے ہم وہ غلط پہنچے. دا سیم وے لائک یو آر کلائمبنگ آن اے لیڈر، اور اگر آپ کو چڑھنا ہو ایک ایسی وال پہ جو کہ آپ کا مقصد ہو، لیکن اگر آپ اوپر پہنچ کے لیڈر پہ چڑھ کے آپ کو پتہ چلا کہ آپ کی لیڈر جو ہے وہ تو ایک غلط وال کے اگینسٹ لگی ہوئی ہے، تو وہ ایک بہت بہت بڑی پچھتاوا یا گلٹ ہوتا ہے کہ یو ہیو اسپینڈ آل یور ریسورسز، یور اسکلز ٹو این آپٹیمم لیول، بٹ اسٹل یو کوڈنٹ گیٹ یور، جو پرپز تھا اس کو دے ہی نہیں سکے.
اچھا، جب ہم غلط بھی بازوں کا جا رہے ہوتے ہیں نا، تو ہمیں شک پڑ جاتا ہے کہ یہ لگتا ہے کہ لاہور کا راستہ نہیں ہے، لیکن چونکہ ہم گاڑی ڈال چکے ہوتے ہیں دوسرے رستے پر، تیز جا رہے ہوتے ہیں، تو اب ہم کہتے نہیں خیر ہے، کوئی بات نہیں، اپنے کو تھپکاتے رہتے نا، تسلی دیتے رہتے، کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، چلو چلو، چلتے رہنے میں ہی زندگی ہے، اور نئے نئے فلسفے ایجاد کر لیتے ہیں. ایک تو آخرت پر یقین پختہ نہیں ہے، منزل کا واضح یقین نہیں ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ رستے کا بھی صحیح علم نہیں ہے، علم نہیں ہے نا، تو اس لیے غلط رستے کو صحیح سمجھ کے چل رہے ہیں. زیادہ بڑی مشکل یہ ہے کہ ہم اپنے غلط کاموں کو درست سمجھ رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی یہی فرماتے ہیں نا، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں. ہم اپنی غلطی ماننے کو بھی تو تیار نہیں. آپ کسی سے بھی کہیے کہ آپ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں آخرت کے اعتبار سے، تو وہ آپ پہ ہنسنا شروع کر دے گا کہ تم کیا کہہ رہے ہو. اچھا، یہ سنا کا لفظ بھی بڑا قابل غور ہے. سنا صنعت کے لیے استعمال ہوتا ہے، کاریگری کے لیے. عموماً سنا کہتے ہیں انڈسٹری کو. تو انڈسٹری لگانا کسی بھی چیز کی ایک بہت مشکل کام ہوتا ہے، یا ایک بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے، اور خاص طور پر ایسی چیز کی لگائیں جو نئی پروڈکٹ لائے سامنے. لیکن اچھا، یہاں یہ نہ سمجھیے کہ کچھ ایسے کام کہ جن کو اب میں کوٹ کروں گی یہاں، وہ بذات خود بھی کوئی غلط کام ہے. یعنی مثلاً انڈسٹری لگانا کوئی غلط کام ہے، لیکن غلطی کہاں ہوتی ہے کہ جب کوئی شخص انڈسٹری لگا کے سمجھے کہ اس نے اپنی زندگی کا مقصد پورا کر لیا، وہ کامیاب انسان ہے، اور اس کی کوشش یا اس کی جتنی میکسیمم اللہ نے اس کو صلاحیت دی تھی، ذہانت دی تھی، وہ اس نے یوٹیلائز کر لی. اور جب انسان اپنی دنیا کے کسی ایسے مقصد کو اچیو کر لیتا ہے، تو عموماً بہت اس کو سیٹسفیکشن اور خوشی اور اطمینان ملتا ہے، ایک سینس آف اچیومنٹ ہوتی ہے کہ میں نے کچھ حاصل کر لیا. لیکن اس ساری ایفرٹ اور محنت میں اول سے آخر تک نہ کہیں خدا کا نام اور نہ کہیں آخرت کی کوئی تیاری. اب آپ کہیں گے کہ لو انڈسٹری لگا کے آخرت کی تیاری آپ کون سی کروانا چاہتے ہیں وہاں. چھوٹی سی مثال دوں گی کہ مسلمانوں نے بھی اسلحے بنائے، انڈسٹریاں لگائیں اسلحے کی، لیکن کبھی ایسا اسلحہ نہیں بنایا جس سے معصوم بے گناہ انسانوں کی جانیں لی گئی ہوں. انسان کی عقل مندی اس میں ہے کہ وہ ریئلسٹک اپروچ ہو اس کی زندگی کے بارے میں، سنجیدہ رویہ ہو، حقائق کو صحیح معنوں میں دیکھ سکے، بہت مبالغہ آرائی اور بہت کسی بھی چیز کے بارے میں غیر حقیقی، غیر سنجیدہ رویہ نہیں ہونا چاہیے اس کا. چیزوں کو ان کے اصل تناظر میں، اصل بیک گراؤنڈ میں دیکھنا چاہیے رکھ کے. اس میں جلد بازی نہ ہو، اس میں بہت امیجنیٹو نہ ہو، اس میں بہت ایسی چیز نہ ہو کہ جو حقائق سے بہت دور لے جائے انسان کو. زندگی کے بارے میں نان سیریس، نان ریئلسٹک اپروچ اس سے ڈیل کرتی. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اخسرینا مالا. اور وہ کیا سمجھتے ہیں؟ یحسنون صنعا. بالکل دو مختلف چیزیں. اللہ کے نزدیک وہ کام کیا ہوئے؟ اخسرینا مالا. اللہ کے نزدیک وہ لوگ کون ہوئے؟ اخسرین. صرف خاسرین بھی نہیں. آپ کو معلوم ہے خاسر اور اخسر میں کیا فرق ہے؟ سپرلیٹیو ڈگری ہے اخسر. اخسرینا مالا، ان سے بڑھ کے تو گھاٹے میں کوئی ہے ہی نہیں. اور وہ خود کو سمجھ کیا رہے ہیں؟ یحسنون صنعا، بہت اچھے کام کر رہے ہیں. اچھا، اسی طرح مثلاً بعض اوقات آرٹسٹک اپروچ جو ہوتی ہے، اس میں انسان کچھ ایسی چیزیں بنانے لگتا ہے جو دین شریعت کے اعتبار سے ناپسندیدہ ہیں، غلط ہیں. لیکن آپ کسی آرٹسٹ سے پوچھیں، وہ کیا کہے گا؟ ماسٹر پیس ہے. جس میں جتنی فحاشی ہے وہ اتنا ہی ماسٹر پیس ہے. اچھا، شعر کے بارے میں بھی آتا ہے عربی میں، عربی محاورہ جس کا ترجمہ بتا رہی ہوں، کہ سب سے زیادہ بہترین شعر وہ ہے جس میں سب سے زیادہ جھوٹ ہو. ایک اور رویہ بھی ہے. بعض لوگ سوشل ورک اتنا کرتے ہیں اور کہتے ہیں نماز کی کیا ضرورت ہے، نماز کے وقت میں نماز آپ کریں، سوشل ورک آپ فرض پڑھیں، سنت چھوڑ دیں. اگر کوئی بہت بیمار ہے جس کی آپ خدمت کر رہے ہیں یا کچھ بھی سفر میں ہے، تو آدھی پڑھ لیں، لیکن فرض فرض ہے. ہم نے اپنے دل سے کیا کیا؟ فرض کو کیا کہہ دیا؟ اللہ معاف کرنے والا ہے، کوئی بات نہیں. دیکھو ہم اتنا اچھا کام کر رہے ہیں. تو اس وقت شیطان ہم کو دھوکہ دیتا ہے، کیونکہ شیطان ہی نے یہ کہا تھا نا کہ میں ان کے لیے اعمال کو دل فریب بنا دوں گا. بعض اوقات اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن غلط وقت پہ کر رہے ہوتے ہیں. مثلاً اگر آپ صبح کے فرض سورج نکلنے سے پہلے کی بجائے بعد میں نہایت خشوع خضوع سے اور بہت لمبی تلاوت کے ساتھ کریں، کام درست ہے لیکن وقت غلط ہے، تو یہ بھی اخسرینا اعمالہ میں آ جائے گا. جو اجر آپ کو ٹائم کے اندر پڑھنے کا ہے وہ بعد میں نہیں. خضر علیہ السلام کے بارے میں لوگوں کے اندر بہت ڈفرنٹ قسم کے کانسیپٹس ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں زندہ ہیں، جس اس دن بھی بات ہوئی تھی کہ کہتے ہیں کہ سمندروں میں وہیں کہیں رہتے ہیں، اور جب کشتی پہ سوار ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یا خضر خواجہ، یعنی ان کو پکارتے ہیں، ان سے مدد لیتے ہیں. یہ بھی ایک شرک ہے بات یہ ہے کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے فرشتے تھے وہ. ہمیں فرشتوں کی نہ عمر کے بارے میں بتایا گیا نہ ان کے کاموں کے بارے میں. اگر خضر علیہ السلام کا عمل دکھا دیا گیا تو ہو سکتا ہے کہ اسی طرح کائنات کے بہت سے اور کام جو ہیں وہ فرشتے کر رہے ہیں جو ہماری آنکھوں سے چھپے ہوئے ہیں. مثلا دین کی کسی مجلس میں فرشتے اپنے پر پھیلاتے ہیں, یا دین کے لیے جو نکلتا ہے اپنے گھر سے تو اس کے راستے میں بھی پر بچھاتے ہیں فرشتے. اب یہ ہمیں نظر تو نہیں آتے نا, یہ تو غیب کے پردے میں ہمیں بتایا گیا, ہم نے مان لیا کہ ہوتا ہوگا ایسے. اب کون فرشتہ کتنا جیتا ہے, کیا کرتا ہے, کیا اس کا کام ہے کیا نہیں. اگر خضر علیہ السلام نے اس کو قتل کر دیا تو اسرائیل علیہ السلام کا بھی تو یہی کام ہے نا. موت کے فرشتے بھی تو ایسے ہی کام کر رہے ہیں نا, کہ کوئی نوجوان انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے کبھی. بعض اوقات یہ ہے کہ کشتی کو نقصان پہنچا دیا, یعنی ایسے اسباب پیدا کر دیے, کشتی کسی چیز سے ٹکرا دی. دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اسباب کے پردے میں ہو رہا ہے. انتظام اللہ کے حکم سے فرشتہ ہی کر رہے ہیں مختلف چیزوں کا, لیکن وہ اسباب کے پردے میں ہو رہا ہے. مثلا بادلوں کو ہانکنا, ادھر سے ادھر چلو. اکثر یہاں بادل بہت نظر آتے ہیں نا, اور خصوصاً قریب سے چلتے ہوئے نظر آتے ہیں. بہت میں غور کرتی رہتی ہوں, کبھی کبھی میں یہ سوچتی ہوں کہ ان بادلوں کی آنکھیں تو کوئی نہیں, یہ کیوں ادھر کو جا رہے ہیں, وہ ادھر کیوں نہیں چلے جاتے. پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہوا ادھر کو چل رہی ہے اور وہ ان کو ادھر لے کے جا رہی ہے. بظاہر ہوا بھی نہیں وہاں محسوس ہو رہی ہوتی, ہو سکتا اس لیول پہ ہو کہیں, لیکن سوچنے کی بات ہے نا کہ ادھر کو کیوں جا رہی. اچھا آپ نے کبھی نوٹ کیا ہوگا, کبھی ادھر سے ہوا آ رہی ہوتی ہے, کبھی ادھر سے آ رہی ہوتی ہے, کبھی کسی دن ادھر سے چلنے لگتی ہے, کبھی ادھر سے آنے لگتی. ایسے کیوں ہوتا ہے؟ ان پر بھی فرشتے مقرر ہیں, معلوم ہے آپ, ہم کو نظر نہیں آتے, لیکن اللہ کے حکم سے. والصافات صفا فالمدبرات امرا, تو فرشتے انتظام کر رہے ہیں اور وہ ہو رہے ہیں, لیکن اسباب کے پردے میں. پہلے اسرائیل علیہ السلام لوگوں کے پاس کیسے آتے تھے؟ ڈائریکٹ انسان کی شکل میں آتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تھے جان لینے کے لیے, انہوں نے کیا کیا تھا؟ مارا تھا ان کو. اس کے بعد پھر یہ کہ وہ اب اسباب کے پردے میں آتے ہیں, ڈائریکٹ نہیں آتے, وہ کام کر رہے ہیں اپنے جو کر رہے ہیں. اچھا بعض اوقات آپ دیکھیں ایک بچہ اوپر سے گرتا ہے اور اس کو کوئی چوٹ نہیں آتی, بلکہ بچہ گرا دوسری منزل سے, انکانشس ہو گیا, لیکن چوٹ اس کو کچھ بھی نہیں, کوئی نقصان نہیں, کوئی ہڈی نہیں ٹوٹی, کچھ نہیں. یہ کیا ہوتا ہے؟ تو ہم یہ عام طور پہ کہتے ہیں نا, فرشتوں نے ہاتھ رکھ لیے. ہوتا ہے ایسے, اللہ تعالیٰ بہت سی چیزوں میں اچانک ایک چیز کو روک دیتے ہیں, ہمارے لیے بدل دیتے ہیں. آنکھ کی حفاظت کے لیے سات فرشتے موجود ہیں, لیکن ہمیں نظر آتے ہیں کہ کیا قرآن میں آپ نے نہیں پڑھا, لہو مؤقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ, پڑھا ہے نا؟ تو کہاں ہوتے ہیں یہ حفاظت کرنے والے آپ کے آس پاس؟ تو اس کو اتنا افسانہ بنا لینا حضرت خضر کے کردار کو, اور کہنا وہ اب بھی ہوتے ہیں اور وہ انسانوں کی مدد کرتے ہیں اور ان کو معلوم نہیں کیا کچھ ان کے ساتھ کہانیاں وابستہ کر, یہ سب کچھ شرک کا دروازہ کھول دیتا ہے. اب دم میں نبھا دینا, ایک بندہ تھا ہمارے بندوں میں سے, اور جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جنات کے لیے بھی لفظ رجل آتا ہے, تو اسی لیے فرشتے کے لیے لفظ عبد, کیونکہ وہ عبادت جو کر رہے ہیں, فرشتے بھی عبادت کر رہے ہیں اللہ کی بندگی. تو ہمیں اصل کہانی کے روح پہ نظر رکھنا چاہیے, نہ کہ خضر علیہ السلام کے کردار. ایک آدھ حدیث کے علاوہ ان کے بارے میں کچھ زیادہ ہمیں نہیں بتایا گیا. اور اگر وہ انسان بھی تھے, مثلا کوئی انسان تھے, تو ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آج سے 100 سال بعد تمام زندہ لوگ فوت ہو جائیں گے. اگر خضر علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک بھی جیتے ہوں گے, تو آپ نے جو فرمایا آج سے 100 سال بعد یہ ساری کی ساری جنریشن بدل چکی ہوگی, کوئی بھی نہیں ہوگا ان میں, تو فوت ہو گئے ہوں گے. پھر اسی وقت میں یہ چیزیں آتی ہیں کہ جب انسان اللہ کے رب ہونے پہ راضی نہیں ہوتا تو اور سہارے ڈھونڈتا ہے. تو پھر مشرکین مکہ کیا برے تھے جو فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے؟ آیت نمبر ہے 28, ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا, مت اطاعت کرو کسی ایسے شخص کی جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا. وتبع ہواہ, اور اس نے اپنی خواہشات نفس کی پیروی کر رکھی ہے. وکان امرہ فرطا, کوئی ایسا شخص قابل تقلید نہیں, نمونے کے یا پیروی کے لائق نہیں کہ جس کا معاملہ حد سے بڑا ہوا ہو. فرطا, حد سے بڑا ہوا. مثلا حد سے بڑا ہوا ہونا کیا ہوتا ہے؟ کہ انسان کو اگر کھانے کا شوق ہے تو اس کی سارا مال اور اس کی ساری دلچسپیاں صرف کھانے میں لگ کے رہ جائیں, ہر وقت اسی کی ترکیبیں جانے, اسی کو ٹرائی کرے, اسی میں ہی اپنی ساری قابلیت اور مہارت لگا دے. مثلا سوئے تو سوتا چلا جائے, کوئی جگانے کے لیے پاس آئے تو بھڑک اٹھے کہ ڈسٹرب کیوں کیا ہے. جاگے تو جاگتا چلا جائے, سونے کا نام ہی نہ لے. کسی سے محبت کرے تو حد سے بڑھ جائے اور اس کی ساری دلچسپیاں صرف اس شخص تک محدود ہو جائیں. کسی سے نفرت کرے تو حد سے بڑھ جائے اور اس کی ہر بات الٹ نظر آئے, اس کی اچھائیاں بھی بری لگنے لگیں. لباس میں دلچسپی ہو تو اس میں حد سے بڑھ جائے, ہر وقت صرف نئے نئے لباس ہی کی سوچے اور اس کی ساری فکر لباس ہی کے گرد گھومے. ایسا شخص قابل تقلید نہیں, ایسے شخص کی پیروی نہیں کی جا سکتی, کیونکہ یہ خواہشات میں سے ہے نا یہ سب چیزیں. بتبا ہوا ہو و کانا امروہ فروتا, یہ انٹر ریلیٹڈ ہے کہ خواہشات میں یا خواہشات کی تکمیل میں حد سے بڑھ جائے. اب دیکھیے کہ اسلام سے پہلے دنیا میں یا اسلام کے بعد بھی دنیا میں جو غیر اسلام ہے وہ انہی دو چیزوں پر مبنی ہے, یا افراط ہے یا تفریط ہے. مثلا عیسائیت میں آپ دیکھیے تو کیا نظر آئے گا کہ عبادت کے خلاف ہے کھانا, نہانا, سونا, آرام کرنا, یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ عبادت کے خلاف ہیں. اچھا, اس کا جو ریئیکشن ہوا آزادی کے نام پر اب کیا ہے؟ کھانے میں آپ ورائٹی دیکھیں, کسی بھی سٹور پر چلے جائیں, صرف ایک چاکلیٹ میں ورائٹی دیکھیں آپ تو صرف نام یاد رکھنا مشکل ہے. کسی بھی کھانے کی چیز, صرف سیریل میں, صرف سیریل میں اگر آپ ورائٹی دیکھنا شروع کر دیں, کسی سپر سٹور میں یہاں تو عموماً یہ سب کچھ اویلیبل نہیں. میں ترقی یافتہ دنیا کی بات کر رہی ہوں کہ جہاں کرسچینٹی کے نظریہ عبادت سے جو ریئیکشن ہوا تو دوسری طرف پھر کیا نظر آتا ہے. اب چلیے انسانی کھانے تو چھوڑیے, بلیوں اور کتوں کے کھانوں کے سیکشن میں اگر آپ چلے جائیں تو وہاں بھی اتنی ورائٹی ہوگی کہ آپ کو دماغ گھوم جائے گا کہ کیا خریدنا چاہیے اور کیا نہیں خریدنا چاہیے. یعنی مارکیٹس کے بھری پڑی ہیں مختلف چیزوں سے, اور ایک دفعہ اگر آپ اندر چلے جائیں تو پھر سارا دن وہیں لگا کر آئیں, کیونکہ صرف دیکھنے میں چیزوں کو, صرف دیکھنے میں, خریدیں یا نہ خریدیں, صرف دیکھنے میں دن گزر جائے گا. سلیکشن تو دور کی بات, یعنی ایک حد کیا تھی کہ کچھ کھاؤ ہی نہ, اور دوسری حد کیا ہے کہ اتنا کچھ اویلیبل ہو کہ یہ سمجھنا ہے کہ اب کھایا کیا جائے. دونوں ہی حد سے بڑی چیزیں ہیں نا. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ سونے کے بارے میں, کہ اگر سوئے ہیں تو پھر سوئے چلے جائیں اور ضرورت سے زائد سوئے چلے جائیں. اسلام میں آپ دیکھیں کہ دونوں اینڈز پہ نمازیں رکھ دی گئی نا رات کی, نہ آپ اس سے پہلے سو سکتے ہیں کیونکہ ناپسندیدہ ہے سخت عشاء سے پہلے سونا یا عشاء پڑھے بغیر سونا, یعنی یہ مکروہ قرار دیا گیا. کبھی کوئی بیمار ہو, کوئی بہت سفر میں ہو یا کوئی ایسی بات, وہ اور چیز ہے, لیکن بعض لوگ عادت بنا لیتے ہیں نا, سو گئے پھر اٹھ کے عشاء پڑھی, پھر جاگنا شروع کیا, پھر سویر تک جاگے, پھر سو گئے, سونے کے وقت میں جاگے, جاگنے کے وقت میں سوئے. اچھا, پھر آپ دیکھیے کہ دوسرے اینڈ پہ فجر ہے. اسلام انسان کو خود ہی اعتدال میں دھکیل کے پیچھے کرتا ہے کہ نہیں اٹھ جاؤ, اب اس سے زیادہ نہیں سو سکتے. اگر سونا تھا تو تمہیں وقت پہ اپنی نیند شروع کرنی چاہیے تھی. اب بس, آپ کو پتا ہے نا کہ فجر کے بعد پھر سونا کس میں شمار ہوتا ہے؟ پھر مکروہ ہے, الا یہ کہ کوئی بیمار ہے. بیماری میں تو نماز اور باقی سب چیزیں بھی ان میں بھی رخصت ہو جاتی ہے, معاف تو نہیں ہوتی لیکن چلے کچھ سہولت سے, کہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ جاؤ, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ جاؤ, اشاروں سے پڑھ لو, وضو نہیں کر سکتے تیمم کر لو، رکستے ہیں نا سفر میں آدھی پڑھ لو، یہ تو ایکسپشنل کیسز ہیں کہ کبھی آپ بیمار ہیں تو آپ صبح دیر تک سو گئے، یا کوئی سفر پر ہیں تو جاگنے سونے کے اوقات فرق ہیں، جس جیٹ لیگ ہو جاتا ہے کانٹیننٹس کراس کرتے ہوئے تو اس میں ریلیکسیشن ہو سکتی، لیکن نارمل روٹین لائف میں انسان یہ طریقہ زندگی اختیار کر لے تو یہ ناپسندیدہ ہے، اس سے برکت اٹھ جاتی ہے زندگی میں اور انسان اللہ کی اطاعت کے بڑے کام نہیں کر سکتا۔ اسی طرح یہ ہے کہ سب سو رہے ہیں اور آپ جاگ رہے ہیں، جاگے چل اس کو ڈسٹرب کر رہے ہیں، اس کو کر رہے ہیں، اس کو کر رہے ہیں، یہ بھی حد سے بڑا ہوا معاملہ ہے۔ اسی طرح اگر کسی سے محبت کر رہے ہیں تو صرف اس کے گن گا رہے ہیں اور اپنی نمازیں بھی چھوڑ رہے ہیں اور اپنے فرائض سے بھی غافل ہو گئے، مثلا اپنے بچوں سے محبت ہے تو باقی سب رشتے بھول گئے، بہن بھائیوں کو بھول گئے، صرف انہی کی ہر ضرورت پوری کی، باقی اگر بہن بھائی ضرورت مند بھی ہیں تو ان کو بھلا دے، اپنے بچوں کو عیاشی کروائی، ان کی ضروریات سے بڑھ کر ان کو سب کچھ لے کر دیا، اور بہن بھائیوں کے بچے اگر اسکول کی فیس کو بھی ترستے ہیں یا کھانے کو ترستے ہیں تو ان کی طرف نظر بھی اٹھا کے نہ دیکھی، یا اسی طرح اگر بیوی سے محبت ہے تو ماں کو بالکل اگنور کر دیا، یا ماں کی بہت عزت ہے تو بیوی کو ایک طرف پھینک دیا، یہ ایسے نمونے ہیں نا ہمارے معاشرے میں، یہ حد سے بڑے ہوئے اعمال ہیں جو اللہ کی نظر میں پھر ایک کی محبت بھی، ویسے تو یہ کہ کسی سے محبت کرنا بھی ایک عبادت ہے، لیکن ایک کی محبت میں دوسروں کی دشمنی، یا ایک کی محبت میں اتنا حد سے بڑھنا کہ دوسروں میں عیب چننے لگے انسان، یہ پھر حد سے بڑھنا ہے، اعتدال ختم کرنا ہے۔ اسی طرح اگر کسی سے ضد ہو گئی ہے، عداوت ہو گئی ہے، تو اس کے ہر سیدھے کام میں بھی انسان یہ کہے کہ نہیں یہ تو سیدھا ہو ہی نہیں، اس کے پیچھے یہ بدگمانی، اس کے پیچھے، جب انسان امرہ فرتا میں ہو جاتا ہے نا تو لازمی نتیجہ ہے انسان کا دل اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کو یاد کرنے کا پھر وقت ہی نہیں بچتا نا۔ یا اسی طرح یہ کہ کھایا تو کھاتے چلے گئے، نہیں کھایا تو بھوکے ہی رہتے چلے گئے۔ اس میں کبھی کبھار کی بات میں ایکسپشنل اس لیے کر رہی ہوں کہ بعض اوقات انسان کے اوپر ایسی کیفیات ہوتی ہیں بیماری کی وجہ سے یا سفر میں کہ وہ اس کو کھانا مل ہی نہیں رہا یا اس کو منع ہے، مثلا اگر کوئی شوگر کا مریض ہے تو اس کو، تو وہ ایک اور چیز ہے، لیکن نارمل روٹین لائف میں یہ رویے حد سے بڑے ہوئے۔ اچھا، اسی طرح خواہشات کی پیروی کرنے کا ایک اور رخ بھی ہوتا ہے کہ انسان جو کام کرنے لگے اس میں تو اس کا دل نہ لگے اور جو آئندہ ہونے والا ہے اس پہ نظر رکھے، جو ہو رہا ہے اس کو کم اہم سمجھے اور جو نہیں ہو رہا اس کے پیچھے ہلکان ہوتا چلا جائے۔ مثلا اگر ایک بچہ ہر وقت اسی میں پریشان رہے کہ میں جوان کب ہوں گا، اور وہ اپنے بچپن کی جو معصومیت اور اس کو جو انجوائے کرنا ہے اس کو وہ بھول جائے۔ اچھا، پھر آپ دیکھیں کہ جب ٹین ایج میں آیا، اسکول میں آیا تو یہ کہ کالج کب جاؤں گا، اچھا جب کالج میں تھا تو یہ کہ کب مصیبت ختم ہوگی کہ میں جاب شروع کروں، اچھا کب کام شروع کروں گا، جب کام شروع ہو گیا تب شادی کب ہوگی، میں شادی ہو جائے نا ایک دفعہ پھر میں بالکل دل لگا کے کام کروں گا، ابھی تو مجھے انتظار ہے کہ شادی ہو جائے۔ اچھا شادی ہو گئی، اب ذرا بچے ہو جائیں نا تو پھر بات بنے گی، اچھا بچے ہو گئے اب اسکول جانے لگے تب ان کا ہوم ورک ہی نہیں ختم ہوتا کہ میں کسی وقت فارغ ہوں، اب یہ ذرا بڑے پروفیشنل کالجز میں چلے جائیں نا تو پھر میں میری ذمہ داری ختم ہوگی، اب وہ کالجز میں چلے گئے تو اب ان کے ساتھ ہم خود جاگ رہے ہیں، ان کے لیے خود پریشان ہے، اب ان کی شادیوں کی پریشانی سوار ہے سر پہ کہ اب یہ کب ان کو فارغ کریں گے تو ہم ذرا ریلیکس ہوں، اور جب ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں تو پھر ریٹائر کب ہوں گے، اب ریٹائرمنٹ میں اتنے سال ہیں، ایک دفعہ ریٹائر ہوں تو پھر امن سے بیٹھ کے عبادت کریں گے، اور جب ریٹائر ہو جاتے ہیں تو پھر آگے کتنے دن ہیں کہ کچھ کر سکیں، اور یوں انسان زندہ رہنا بھی بھول جاتا ہے، ساری زندگی اگلی بات سوچتا چلا جاتا ہے اور جو کر رہا ہوتا ہے اس کو دلچسپی سے نہیں کرتا، اور ایک چیز کا کبھی نہیں سوچتا ان ساری خواہشات میں، اور وہ کیا ہے، آخرت، کہ کبھی اس کے لیے بھی سوچ لیں، وہ آنکھوں سے اوجھل رہتی، اور جب انسان مرتا ہے ایک پردہ جب آنکھوں سے ہٹتا ہے تو کچھ اور ہی نظر آتا ہے، کہ جس کے لیے میں جی رہا تھا وہ تو یہاں ہے ہی کچھ نہیں، ہے تو کچھ اور ہی پوچھا جا رہا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ پڑھتے کچھ اور رہے، جب امتحان کے کمرے میں جائیں تو ٹوٹلی کوشچن پیپر آؤٹ آف کورس آ جائے، تو آپ کے اوپر کیا گزرے؟ میں تو کچھ اور پڑھتا رہا اور یہاں سوال کچھ اور آ گئے، یہ کیا ہوا؟ میں تو اس کے لیے پریپیئرڈ ہی نہیں تھا، یہاں تو بات ہی کچھ اور۔ اب واپس چلیں؟ آ سکتے ہیں؟ واپس آئیے دنیا میں؟ نہیں، جب آپ تھے جب تو آپ صرف اور چیزوں کی سوچتے رہے۔ جو کرنے والا تھا وہ نگاہوں سے اجل رہا۔ کانا امرہ فروتا، ہمارا سب سے بڑا امتحان کیا ہے کہ ہم اس طریقے کے مطابق جئیں اور وہ کام کرتے ہوئے جئیں جو اللہ ہم سے چاہتا ہے، اور وہ ہمیں قرآن ہی سے پتہ چلے گا کہ ہم کو کیا کرنا ہے۔ اب دیکھیں کہ آخری آیت کتنی اہم ہے سورت کی، کیا میسج ہے اس میں؟ کام کرنے کا، اور کون سے کام؟ اچھے کام کرنے کا میسج۔ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ عمل صالح قبول ہی وہ ہے جس میں نیت خالص ہو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا گیا ہو۔ اتنی ہی معلومات کافی ہیں جو قرآن نے ہمیں دی ہیں، بہت تاریخ میں جانے کی کیا ضرورت؟ اس سارے ذوالقرنین کے واقعے سے سبق کیا نکلتا ہے؟ بادشاہت، دنیاوی ترقی، عروج کے باوجود مثالی کردار، کہ اس کو اللہ نے سب کچھ دیا تھا لیکن اس نے نہ ظلم کیا اور نہ ہی اپنا کوئی تکبر کیا، نہ خود کو بڑا ثابت کیا اور نہ خدا کو بھلایا، کہیں خدا کو نہیں بھولا وہ۔ آپ نے دیکھا وہ جو اس نے اتنی بڑی دیوار بنائی، انڈسٹری بھی یہی ہوتی ہے نا، لوہے کی دیوار اوپر تانبا انڈیل کے، اتنا بڑا کارنامہ کیا، اور کارنامہ کر کے کیا کہتا ہے؟ ہذا رحمۃ من ربی وما فعلت عن امری۔ سمپل سی بات، یہی کردار اصل مطلوب ہے، اسی لیے یہ واقعہ سب سے آخر میں ہے۔ اور اس کے برعکس جو لوگ بڑے بڑے کام کر رہے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں بڑے اچھے کام کر رہے ہیں حالانکہ وہ خسارے میں ہیں، وہ اللہ کے ناپسندیدہ بندے ہیں۔ یحسنون صنعا، اس میں صرف ظاہری بات کو مت دیکھیں کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا تو آپ کہیں یحسنون صنعا، اور ایک شخص جھاڑو لگا رہا تو آپ کہیں یہ کیا کام کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے جھاڑو لگانے والے کو جو مل جائے وہ اس کو نہ ملا ہو، کہ جھاڑو لگانے والے کے دل میں تو یہی ہے نا کہ میں تو ایک معمولی کام کر رہا ہوں، اور نماز میں کھڑا یہ سوچ رہا ہوں میں تو ایک بڑا ہی اعلیٰ درجے کا کام کر رہا ہوں۔ اس کا تکبر اس کو لے ڈوبے اور اس کی عاجزی اس کو اٹھا دے، ہے نا؟ تو پھر صرف کیا یحسنون صنعا ظاہری شیپ سے تعلق رکھتا ہے کہ ایک خاص ہیئت، ایک خاص شکل میں ایک کام کرنا عمدہ کام ہے اور دوسری شکل میں کام کرنا عمدہ نہیں ہے؟ یہاں بیٹھنا تو عمدہ ہے اور وہاں بیٹھنا عمدہ نہیں ہے، یا بولنا عمدہ اور اس کو ریکارڈ کرنا عمدہ نہیں ہے؟ تو پھر ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ کس نیت سے کس کام میں لگے ہوئے اور کس حسن سے اس کو انجام دے رہے ہیں، اور کتنی محنت اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ کسی چیز کو لے کے چل رہے ہیں۔ آپ نے دیکھو گا کہ کچھ لوگ تو اسکرین پر سامنے نظر آتے ہیں، کردار عموماً وہی ہیرو نظر آتے ہیں نا، بنتے ہیں، لیکن ان کے پیچھے ٹیم کتنی بڑی ہوتی، کبھی دیکھا آپ نے؟ ان کو کوئی جانتا بھی نہیں ہوتا، حالانکہ کام سارا ان کا ہوتا ہے جو اسکرین کے پیچھے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کا بھی ہے، لیکن اگر وہ تعاون نہ کریں تو یہ اسکرین پہ آ بھی نہیں سکتے۔ ہماری دینی سوچ بہت لمیٹڈ، بہت تنگ نظری اور بہت محدود ہو گئی۔ ہم نے چند ریچولز، چند خاص طریقوں سے کام کرنے کو تو نیکی سمجھ لیا، بہت بڑا کام سمجھ لیا، اور باقی چیزوں کو اگنور کر دیا، جبکہ کوئی بھی ایک کام ایک شخص تنہا نہیں کر سکتا۔ اصل چیز یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے کیا صلاحیت دی ہے اور آپ اس کو کتنی خوشی سے، کتنی نیک نیتی سے، کتنے اچھے طریقے سے اللہ کی راہ میں استعمال کر رہے ہیں۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔